صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے.
صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے, اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے, اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا, اور سائل کو جھڑک مت دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تاہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ زحا کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ آپ سن سکیں گے۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد ہمارا روز کا سلسلے وار پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد ہیں، تاہم ایران اقتصادی پابندیوں کے باوجود اپنے اہداف کی سمت گامزن ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بحری تعاون دونوں دوست ہمسایہ اور مسلمان ملکوں کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کا باعث بنے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں فیکٹری کے سری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد ہیں، تاہم ایران اقتصادی پابندیوں کے باوجود اپنے اہداف کی سمت گامزن ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے قومی ٹی وی چینل ایک پر گفتگو میں کہا کہ ہم ظالمانہ اور غیر قانونی اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں تلاش و کوشش کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی معیشت کو ایٹمی مذاکرات کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے گزشتہ 100 میں کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومتی اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے لیے عوام کی صحت و سلامتی اور ان کی جان کی حفاظت اہمیت کے حامل ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر ہم نے کرونا ویکسین کی فراہمی اور پیداوار کے سلسلے میں ٹھوس اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں آج کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ صدر رئیسی نے اقتصادی اور معاشی صورتحال کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک سے قرضہ لینا بند کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے کنٹرول کے بعد مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کی دوسری ترجیح ہے۔ صدر رئیسی نے عالمی سطح پر تعاون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران تمام ممالک کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے، اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ایران کے اقتصادی، تجارتی اور سیاسی تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ایران کو علاقائی تنظیموں، ایکو اور شنگھائی کی ظرفیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ تہران پرامن ایٹمی سرگرمیاں پوری قوت کے ساتھ جاری رکھے گا۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار علی باقری کنی کہنا تھا کہ پچھلے 6 دور کے ویانا مذاکرات کے دوران امریکہ نے دو اصولوں، ضمانتوں کی فراہمی اور پابندیوں کے خاتمے کی جانچ پڑتال کو تسلیم کر لیا تھا۔ علی باقری کنے نے بات زور دے کر کہی کہ ایٹمی معاہدے کے تحت ہٹائی گئی وہ تمام پابندیاں جو دوبارہ عائد کی گئی ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ایران کے خلاف عائد کی جانے والی ساری پابندیاں فوری طور پر ہٹائی جائیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار نے بتایا کہ تہران نے ایٹمی معاہدے کے دیگر فریقوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ٹھوس تجاویز پیش کی ہیں۔ علی باقری کنی نے بات زور دے کر کہی کہ ایران نے تجاویز پیش کر کے اچھے معاہدے کے حصول کے بارے میں اپنے عزم کا اظہار کر دیا ہے، اب دیگر فریقوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری تجاویز کا جواب دیں، البتہ ان کا جواب شواہد اور دلائل پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور نے واضح کیا کہ ہم نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ سن 2015 میں ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے یا جے سی پی او اے کی بنیاد پر تیار کی گئی ہیں۔ علی باقری کنی نے امریکہ کا نام لے بغیر کہا کہ ایٹمی معاہدے سے نکل جانے والا ملک آج اس میں واپسی کا خواہاں ہے، اور دراصل ایٹمی معاہدے میں باقی رکن ممالک بھی اس معاہدے کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی مذاکرات کار نے آئی اے ای اے کی تازہ رپورٹ اور یورانیم کی 90% افزودگی سے متعلق کیے جانے والے بعض دعووں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 90% افزودگی کی خبریں صیحونی ذرائع ابلاغ نے پھیلائی ہیں، جن کی آئی اے ای اے کے اعلیٰ ترین عہدیدار یعنی خود ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے فوراً ہی تردید کر دی تھی۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے سوال کے جواب میں کہ اگر اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا، علی باقری کنی نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ صیحونیوں کو ایران پر حملے کا خواب ضرور دیکھنا چاہیے، البتہ اگر وہ اس خواب میں ڈوب گئے تو ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے۔ ایران کی بری فوج کے ترجمان نے نتنز میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے تجربے کی خبر دی ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان جنرل شاہین تقی خانی نے کہا کہ نتنز میں میزائل ڈیفنس سسٹم کے تجربے کا مقصد اس سسٹم کے ریپیڈ ایکشن کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے تجربات پوری ہمانگی کے ساتھ اور سیفٹی معیاروں کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ بری فوج کے ترجمان نے واضح کیا کہ اس حوالے سے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے ایک متعلقہ ذریعے نے بتایا تھا کہ نتنز کے علاقے میں سنائی دینے والے دھماکوں کا ایٹمی تنصیبات سے کوئی تعلق نہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ہفتے کے شب 8:15 پر نتنز شہر کے صحرائی علاقے کی فضاؤں میں دھماکے ہوئے۔ مذکورہ ذریعہ کہنا تھا کہ نتنز کے صحرائی علاقے میں یہ دھماکہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی آزمائش کے نتیجے میں ہوا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان بحری تعاون دونوں دوست، ہمسایہ اور مسلمان ملکوں کے درمیان گہرے اسٹریٹجک تعلقات کے فروغ کا باعث بنے گا۔ یہ بات ایرانی بحریہ کے فرسٹ ریجن کے ڈپٹی کمانڈر کیپٹن قادر وظیفہ نے بندر عباس میں پاکستانی بحریہ کے اسکواڈرن کی استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کیپٹن قادر وظیفہ کہنا تھا کہ ہمارا بحری تعاون خلیج فارس کے اسٹریٹجک خطے میں امن و استحکام کی علامت ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ آبنائے ہرمز، خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ہرگز ضرورت نہیں۔ کیپٹن قادر وظیفہ نے مزید کہا کہ علاقے کے ملکوں کے درمیان تعاون کے ذریعے علاقائی سلامتی کا تحفظ ممکن ہے۔ پاکستانی اسکواڈرن لیڈر کوموڈور ریحان نے اس موقع پر کہا کہ ہمارے اسکواڈرن کی بندر عباس آمد علاقائی سلامتی کے تحفظ کے حوالے سے دونوں ہمسایہ ملکوں ایران اور پاکستان کے ٹھوس عزم و ارادے کی نشانی ہے۔ واضح ہے کہ 3 جہازوں پر مشتمل پاکستانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن عسکری اور سفارتی تعلقات کے فروغ کی غرض سے اتوار کی صبح جنوبی ایران کی بندرگاہ بندر عباس پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ پاکستانی بحریہ کے اسکواڈرن کی استقبالیہ تقریب میں تہران میں متعین پاکستان کے فوجی اتاشی بریگیڈیئر عمران کاشف بھی موجود تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں فیکٹری کے سری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان کو تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان نے ایک پیغام میں کہا کہ پوری قوم کی جانب سے ملک عدنان کی اخلاقی جرات اور بہادری کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ملک عدنان نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پریانتھا کمارا کو مشتعل ہجوم سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری جانب وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں بچے جوش میں آ گئے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں سب کچھ بگڑ چکا ہے۔ پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دین کی بات پر تو میں بھی جوش میں آ کر غلط کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوانی میں ہم بھی جوش میں آ جاتے تھے، پھر اندازہ ہوا کہ جوش سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کے دوران وفاقی وزیر نے جوشیلے نوجوانوں کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی میڈیا پر ڈال دی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی، میڈیا لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتا، میڈیا صرف پیسے کماتا ہے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے وزیر دفاع پرویز خٹک کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں تشدد کی روک تھام کے لیے کارخانوں سے متعلق نیا سیکورٹی پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سیالکوٹ کی کاروباری برادری نے کارخانوں میں تشدد آمیز واقعات کی روک تھام کے لیے نئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مستقبل میں سری لنکن فیکٹری مینیجر کے بہیمانہ قتل جیسے واقعات کی تکرار نہ ہو سکے۔ طالبان اور پنج شہر استقامتی محاذ کے نام سے موسم گروہ نے مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق احمد مسعود کے زیر قیادت پنج شہر استقامتی محاذ نامی گروہ کے ایک رکن نے کہا کہ صبح پروان میں طالبان کے ساتھ ہونے والے پہلے دور کے مذاکرات میں فریقین نے طے کیا ہے کہ مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے اڈوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس نشست میں طالبان کے وفد کی قیادت، طالبان کی عارضی حکومت کے ادارے انٹیلیجنس کے سربراہ محمد محسن ہاشمی اور پنج شیر استقامتی محاذ کی قیادت محمد الیاس زاہد کر رہے ہیں۔ افغانستان میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ بین الاقوامی پابندیاں امدادی اداروں کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی آئی سی آر کے سربراہ وکی آکن نے کہا کہ ایسے وقت میں جب افغانستان کو انسانی المیہ کا سامنا ہے، افغان عوام کے لیے انسان دوستانہ امدادی اداروں کی امداد رسانی کا عمل سست پڑ گیا اور اس میں کمی آ گئی ہے۔ ایران کی قومی ویٹ لفٹنگ ٹیم نے عالمی پیرا ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں اپنی مکمل مہارت کا جوہر دکھاتے ہوئے ایک سونے اور ایک چاندی کا تمغہ حاصل کر لیا۔ عالمی پیرا ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں ایرانی ٹیم نے 107 کلو گرام کے زمرے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک چاندی اور ایک طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔ 107 کلو گرام کے زمرے میں احمد امین زادہ نے 255 کلو گرام کا وزن اٹھا کر ایک طلائی تمغہ اور مہدی سیادی نے بھی 247 کلو گرام کا وزن اٹھا کر ایک چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ارجنٹائن جرمنی کو شکست دے کر دوسری مرتبہ جونیئر ہاکی چیمپئن بن گیا۔ ہندوستان کے شہر بھونیشور میں ہونے والے جونیئر ہاکی ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹائن نے جرمنی کو 4-2 سے شکست دے دی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ارجنٹائن نے 2005 میں پہلی مرتبہ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ جیتا تھا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں فرانس نے ہندوستان کو 3-1 گول سے ہرا کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جونیئر ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم 11ویں پوزیشن پر رہی۔ خیال ہے کہ جونیئر ہاکی ورلڈ کپ میں 16 ٹیموں نے شرکت کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ آج کی گفتگو کا سیگمنٹ ہمارا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہوگا، اور خاص طور سے ہم حرم ابراہیمی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے تاریخی پس منظر کو بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ صہیونی حکومت کی تازہ اشتعال انگیزیوں کا آغاز آخر حرم ابراہیمی سے کیوں ہوا ہے، اور اس کا محور کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر غور کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مشرق وسطی کے امور کے سینئر پاکستانی تجزیہ نگار جناب صفدر رضا صاحب کو۔ صفدر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، شکریہ۔
صفدر رضا صاحب، مسجد الاقصی اور مشرقی بیت المقدس میں ایک عرصے سے صہیونیوں کی اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن تازہ اشتعال انگیزیوں کا رخ جو ہے اب وہ حرم ابراہیمی علیہ السلام کی طرف ہے۔ آپ کے خیال میں اس مکان مقدس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور اب صہیونیوں نے اس مقدس مقام کا جو رخ کیا ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ تواتر کے ساتھ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ صہیونی آبادکار، حتیٰ کہ صہیونی عہدیدار اور پچھلے دنوں صہیونی حکومت کے سربراہ ہرزگ نے جو ہے وہاں کا دورہ کیا، اس پر فلسطینیوں کا سخت رد عمل آیا۔ آخر حرم ابراہیمی کے جانب اب رخ کیوں ہے بیت المقدس کے بجائے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اشتعال انگیزیاں کرتی ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ 1969 میں جب انہوں نے مسجد اقصیٰ اور اس پورے علاقے کو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی کہیے, وہاں کی حکومت نہیں بلکہ انتہا پسندوں نے جب نظر آتش کیا تھا, تو اس کے نتیجے میں عالم اسلام میں بہت آؤٹ کرائی آئی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ او آئی سی کی تشکیل ہوئی تھی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان متحد ہوئے تھے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یاسر عرفات اور اس کی پارٹی جو ہے وہ فلسطینیوں کی جہادی تنظیم کے طور پر سامنے آئی تھی. لیکن اب اگر یہودی مسجد ابراہیمی اور جس کو وہ ٹیمپل کہتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, تو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے عالم اسلام کے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ہے, چاہے یو اے ای ہے, چاہے بحرین ہے, چاہے قطر ہے, چاہے مصر ہے, وہ پنجہ یہود میں ہے. ان کی مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو اب کوئی سننے والا نہیں ہے, اور فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں اور عربوں کا مسئلے سے ہٹ کر اب صرف فلسطینیوں کا مسئلہ سمجھ دیں گے. یہ بہت خطرناک ایکویشن ہے کہ پہلے فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا, کبھی وہ عربوں کا مسئلہ کہتے تھے, اب وہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ کہتے ہیں. اب وہ فلسطینیوں پر چاہے کتنے ظلم کر لیں, او آئی سی کی طرف سے, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کی طرف سے, عرب لیگ کی طرف سے اور خلیج تعاون کونسل کی طرف سے زبانی بیان بھی نہیں جاری ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو وہ شاید اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے دوسرے دن. اسرائیل کے وفود جب یو اے ای میں موجود ہوتے ہیں تو اسی دن کا انتخاب کرتے ہیں وہ فلسطینیوں کو مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں سے ان کی زمینیں ہتھیانے اور ان کو وہاں سے کھدیڑنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلسطینی اب لاوارث ہو گئے. ان کی بات نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے مسلمان بھائی نہیں سنیں گے بلکہ عالمی ادارے بھی ان کی چیخ و پکار پر کان نہیں دھریں گے, اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہیں, لیکن آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں.
چلیں اس پر ڈسکس کریں گے. صفدر صاحب, آپ نے اشارہ کیا او آئی سی کا, او آئی سی کے قیام کی بات کی, اسی طرح خلیج فارس تعاون کونسل کی بات ہوئی, عرب لیگ, اس طرح کے ادارے عالم اسلام کے اندر موجود ہیں. اسلامی کانفرنس تنظیم کی تاریخ کے حوالے سے تو آپ نے کھل کر اشارہ کیا کہ اس کا تو قیام ہی مسجد الاقصیٰ کی جو ہے وہ حمایت اور دفاع کے لیے عمل میں آیا تھا, لیکن یہ تنظیم اپنے اصل موقف سے جو ہے وہ بہرحال بعد میں ہٹ گئی, اس کی وجوہات اپنی جگہ پر ہم کر سکتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا فلسطینی بالکل بے بس ہو گئے ہیں اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے کیا؟
فلسطینی تاریخ کی سب سے مضبوط ترین لیول پر پہنچے ہوئے ہیں. یعنی اسرائیل کا اپنے پٹھو امریکی اسرائیلی عرب حکمرانوں کے ساتھ مجبور ہو جانا کہ وہ صلح کی بات کرے, اور اسرائیل کا دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونک کر فلسطینیوں کو مارنے کا پروگرام اور فلسطینیوں کے زمینیں ہتھیانے کا پروگرام اس کی انتہائی کمزوری کا اظہار ہے. آپ دیکھیے کہ فلسطینی اس وقت ہر لحاظ سے انتہائی مضبوط کیفیت میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہر جمعے کو مظاہرہ کریں اور اسرائیل کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں میں تشدد کی کارروائیاں کرنی پڑیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اسرائیل پورے کا پورا مظلوم فلسطینیوں کے راکٹوں کا نشانہ بنے, اور اسرائیل کا آئرن ڈوم اسرائیل کے بلیک ڈوم کی شکل اختیار کر جائے, اور وہ جو اسرائیل کی حفاظت کے بڑے دعوے کیے جاتے تھے وہ خاک پر لکھے جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنی کمزور ترین اور فلسطینی اپنی مضبوط ترین پوزیشن پر ہیں. آپ عالمی سطح پر بھی دیکھ لیجئے, اگرچہ فلسطینیوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو رہی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر ایک بڑی کھچڑی پک رہی ہے کہ باوجود اتنے اقدامات کے کہ ہم نے اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے کتنے عرب ملک پلیٹ میں رکھ کے دیے, اور معاہدہ ابراہیمی کے تحت جو ہے ابراہیم اکارڈ کے تحت ہم نے اسرائیل کو کتنا مضبوط کرنے کی کوشش کی, لیکن اسرائیل تو جیسے کسی کو گھن لگ گئے ہو اور وہ دن بدن بیٹھ رہا ہو اور وہاں کی حکومت اور وہاں کی پالیٹکس ناکام ہو گئی ہو اور وہاں پر ہمیشہ حکومت اتنی شدید شدت پسند آباد کاروں پر ہو, اس کے باوجود فلسطینیوں پر ظلم ڈائیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ کیپیچولیٹ نہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے وہ عقب نشینی اختیار نہ کریں اور ان کے حوصلے دن بدن بلند ہوں. بس یہی قیمتی ترین ہتھیار ہے فلسطینیوں کا کہ ان کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا.
صحیح ہے, یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی کہ ان کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا, وہ پچھلے 70-71 برس سے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو عالمی طاقتیں جو اسرائیل کی پشت پر ہیں وہ مسلسل اس بات کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی جو سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت اسرائیل کے ساتھ موجود ہے, سفارتکاری کے ذریعے سے وہ اسرائیل کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں, متعدد معاہدے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہوئے, اوسلو معاہدہ ہمارے سامنے موجود ہے, اوسلو معاہدے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ فلسطینیوں کے بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کے حق میں آتے جس کے بڑی جو ہے وہ عالمی سطح پر گارنٹی دی گئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ بھی فلسطینیوں کے خلاف نکلا ہے. آپ کے خیال میں فلسطینیوں کی جو استقامتی تحریکیں ہیں وہ اس میدان میں اب کس پوزیشن میں کھڑی ہیں اور کیا وہ اسرائیل یا اسرائیلی جو لابی ہے عالمی سطح پر اس کو اس پوزیشن میں یا ڈیفینسو پوزیشن میں لانے میں کامیاب ہو گئی ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ 2-3 سال بعد مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی, لیکن آپ کے سوال کا جواب یہی بنتا ہے. اگر میں کہوں کہ اسرائیل کی ساری پالیٹکس اور اسرائیل کی ساری طاقت فلسطینی مزاحمت کی یرغمال بن چکی ہے تو یہ بات اصل میں یہ ہے.
صحیح,
وہ فلسطینی مزاحمت سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے سفارتکاری کے میدان میں, سیاسی میدان میں, اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور دوسری طاقتوں نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک اسلحے میں ڈبویا ہوا ہے اسرائیل کو, لیکن اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہو چکا ہے. وہ صرف اور صرف چند چھوٹے سے ان کے اپنے ہوم میڈ راکٹ, معمولی میزائل اور کیا کہنا چاہیے شاہت الوجوہ جیسے ریت کے ذرے ہیں جن کی بنیاد پر, اپنی مزاحمت کی بنیاد پر انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہوا ہے.
صحیح, اچھا یہ آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز کا کہ فلسطینی استقامت ایک طرف ہے, دنیا پوری تقریباً ہمیں ایک طرف نظر آتی ہے, اور اب تو عرب ممالک جو بظاہر فلسطینیوں کی پشت پر تھے اور عرب کاؤز کے نام پر ان کی حمایت کر رہے تھے, وہ بھی اب یکے بعد دیگرے خود کو کافی حد تک انہوں نے اس سے علیحدہ کر لیا, اس کاؤز کی حمایت سے علیحدہ کر لیا ہے. لیکن دوسری جانب ہمیں صرف استقامتی محاذ میں استقامتی تحریکیں اور عالم اسلام کے عوام وہ نظر آتے ہیں, اور ایک واحد حکومت اگر ہمیں نظر آتی ہے کہ جو فلسطینی کاؤز کی کھل کر حمایت کرتی ہے تو اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنے بڑے کینوس پر ایران اور استقامتی محاذ کہاں پر اسرائیل کو پہنچانے میں کامیاب رہا ہے, یوں سمجھ لیجیے آپ؟
جیسے میں نے پہلے کہا, اسرائیل کو وہ ڈیفینسو پر لے کے آئے ہیں. جیسے میں, میرا یہ تجزیہ کہتا ہے کہ آج کل خلیج تعاون کونسل کے بعض ملکوں کے سیاست ٹریڈ یونینزم جیسی ہے کہ کسی ایک ملک کے ساتھ اگر کسی ایک ملک کے, مثال کے طور پر سعودی عرب کے تعلقات ختم خراب ہوتے ہیں تو وہ جو چار ملکوں کو اشارہ کر کے کہتا ہے ہم مل کے ان سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں. ایران سے آغاز کیا تھا انہوں نے, قطر پر انہوں نے آزمایا اس کو, اس کے بعد آج کل بیچارے لبنان زیر عطاب ہے. لیکن یہ ٹریڈ یونینزم اسرائیل کے حق میں جاتا ہے اور اپنے عربوں کے خلاف جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ عرب ممالک اپنے مسلمان ملکوں میں, بھلے وہ OIC کے ہوں, بھلے وہ خلیج تعاون کونسل کے ملک ہوں, ان کو ہمیشہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے. مجھے بتائیں, انہوں نے یمن کو نشانہ بنایا ہے, انہوں نے سیریا کو نشانہ بنایا ہے, انہوں نے لیبیا کو نشانہ بنایا ہے, انہوں نے اب تازہ قطر کو نشانہ بنایا ہے, انہوں نے اب جو ہے وہ لبنان کو نشانہ بنایا ہے. مجھے بتائیں کہ اسرائیل اور اسرائیل کے پٹھوؤں کے ساتھ بھی انہوں نے اس طرح کا مخاصمانہ رویہ اختیار کیا ہے؟ یہ ان کے خوف کو اور اندرونی ان کو ایگزسٹنس کا خوف ہے، ان کو اپنے وجود کے باقی رہنے یا نہ رہنے کا جب خوف آ جائے تو وہ چار بندے مل بیٹھتے ہیں اور چار ملکوں کی طرح نہیں، چار ٹریڈ یونین لیڈرز کی طرح کا وہ کرتے ہیں. فلسطینیوں کے حق میں وہ جا ہی نہیں رہے، اور فلسطینیوں نے اپنے آپ کو ان ملکوں سے اور ان تنظیموں سے اور ان پوری دنیا کے رائے عامہ میں اپنے آپ کو، اپنی جد و جہد کو اور اپنے ملک کو آزاد کروانے کی اور اسرائیل کے استبدادانہ اور نیو کالنزم کے خلاف ان کی جد و جہد نے اب ایک عالمی رخ اختیار کیا ہے.
بہت شکریہ جناب صفدر رضا صاحب کے آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ہمیں امید ہے کہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا اس علاقے میں جو کھیل ہے یہ کھیل ہمیشہ کی طرح ناکام رہے گا اور حق کا محاذ ہمیشہ کی طرح غالب آئے گا، اگرچہ اس راہ میں رکاوٹیں اور مشکلات ضرور آئیں گی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سزواری اور زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
مات فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے.
سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اختتام کو پہنچیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی واپس کرو، کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، آیت کریمہ میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حسن اخلاق و معاشرت کی اس اصل پر زور دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تمہارا فریضہ ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس سے بہتر طور پر اس کا جواب دو، اور اگر بہتر طور پر نہ دو تو کم از کم اسی کی بات اس پر لوٹا دو۔ سلام کے معنی صلح و آشتی کے ہیں، اور لغت میں طاعت و فرما برداری کے لیے سر تعظیم خم کرنا ہے۔ سلام خداوند عالم کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد دو یا دو سے زیادہ مسلمانوں کی آپس میں ملاقات کے وقت کی دعا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، جس کا جواب دینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، اس میں سے ایک سلام کا جواب دینا ہے، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور شیوا ہے، جسے پھیلانے اور عام کرنے کی کتاب و سنت میں بہت زیادہ تاکید اور تعلیم دی گئی ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سلام اسلام کا شعار اور آپسی الفت و محبت کا ضامن ہے، اور جس کا جواب دینا ایک دینی و اخلاقی فریضہ ہے، نیز جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب و ملت میں ہر قوم نے بوقت ملاقات کچھ الفاظ اور طریقے مقرر کر لیے ہیں، جن سے وہ اپنی بات اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ جب آپس میں ملتے تھے تو حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے، جیسے الفاظ ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ ہندو آپس میں ملاقات کے وقت نمستے کہتے ہیں، عیسائی یا انگریزوں کے یہاں وقت کے اعتبار سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، مثلاً صبح میں گڈ مارننگ، شام میں گڈ ایوننگ، اور رات میں گڈ نائٹ کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ سکھ لوگ جے گرو کے الفاظ بولتے ہیں۔ مجوسی مذہب کے پیروکار ملاقات کے وقت صرف منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پارسی مذہب والے شہادت کی انگلی اٹھا دیتے ہیں، مگر ان تمام طریقوں میں سب سے بہتر اور افضل طریقہ دین اسلام کا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں روشن خیال مسلمانوں نے سلام کے اس مبارک اور پاکیزہ کلمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے سلام کو اپنا کر ان کے دین و ملت کی اتباع و پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔ جی ہاں سامعین، آج یہ سنت حسنہ ہمارے یہاں بالکل مفقود نظر آتی ہے۔ آج بڑا چھوٹے کو، مالدار غریب کو، حاکم محکوم کو، اور اساتذہ طلبہ کو سلام کرنے میں کسر شان سمجھتے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہی شیوا تھا کہ آپ بچوں اور چھوٹوں سے سلام کرنے میں بھی پہل کرتے تھے۔ لہٰذا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلام کرنا اور اسے پھیلانا مسلمانوں کا شعار اور باعث اجر و ثواب اور حدیث رسول اسلام پر عمل پیرا ہونے کی علامت ہے۔ آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سلام کو لوگوں کے درمیان عام کرو۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس متروکہ سنت مطہرہ کو زندہ کریں، اور پروردگار عالم اور معصومین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے کثرت سے سلام کو عام کریں۔ دین مبین اسلام نے سلام کرنے کے آداب بھی بیان کیے ہیں، مثلاً سواری کرنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کھڑا اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑی جماعت والے زیادہ جماعت والوں کو، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، اسی طرح جب کہیں سے دو آدمی گزر رہے ہوں یا دو ملاقات کرنے والے ہوں تو ان میں جو بھی سلام میں پہل کرے گا وہ زیادہ ثواب پائے گا۔ جب بچوں کی جماعت کے پاس سے گزریں تو انہیں بھی سلام کریں، کیونکہ پیغمبر اسلام کی سیرت یہی رہی ہے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اس سے اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور رزق میں خیر و برکت ہوگی۔ سلام کے معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ جو ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بوقت ملاقات بطور دعا عنایت کرتا ہے، عملی زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو امن و سلامتی عطا کریں اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے سے گریز کریں۔ سورہ واقعہ کی ابتدائی آیتوں میں میدان حشر میں حاضرین کی جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے سابقین کے لیے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ ہر طرف سلام کے ترانے سنیں گے کہ جو رحمت و محبت کی نشانی ہے، اور شاید اسی وجہ سے جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم حسین حیدر صاحب دوحہ قطر سے لکھتے ہیں کہ عربعین حسینی پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی عمدہ، اچھے اور قابل استفادہ رہے، اور عراق سے براہ راست ریڈیو تہران کے نمائندوں کی رپورٹوں نے نشریات میں جان ڈال دی تھی۔ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، خصوصاً محرم کے حوالے سے پروگرام ذبح عظیم اور صبح امید بہت پسند آئے، جزاک اللہ۔ سامعین، محترم حسین حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ وہ فرشتوں کے پاس ہے اور ان کے امور کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ان کی بزم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ فرشتوں کا ایک جمع غفیر کام کرنے میں مشغول ہے، اور زمین سے قاصد جو خطوط لے کر پہنچ رہے ہیں انہیں وہ جلدی جلدی کھول رہے ہیں اور پھر اسے ایک ٹوکری میں رکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے، کہ جو خط کھولنے میں مشغول تھا، کہا، یہ خطوط کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور لوگوں نے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں یا مرادیں طلب کی ہیں انہیں ہم خدا سے لے کر یہاں جمع کر رہے ہیں۔ جب یہ شخص کچھ آگے بڑھا تو بہت سے فرشتوں کو دیکھا جو ان کاغذوں کو لفافوں میں رکھ کر ایک قاصد کے ہمراہ زمین پر بھیج رہے تھے۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بہت تیزی کے ساتھ جواب میں کہا، یہاں سے خطوط کو بھیجا جاتا ہے، ہم خداوند عالم کے لطف و کرم اور رحمت کو بندوں تک بھیجتے ہیں۔ جب یہ شخص کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک فرشتہ بیکار بیٹھا ہے۔ اس نے بڑے ہی تعجب سے اس سے پوچھا، تم بیکار کیوں بیٹھے ہو؟ فرشتے نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں جواب کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جواب بھیجیں، مگر بہت ہی کم افراد جواب دیتے ہیں۔ اس شخص نے فرشتے سے پوچھا، لوگ کس طرح سے جواب بھیجتے ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ کام تو بہت ہی آسان ہے، صرف اگر یہی کہہ دیں کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تو ہی کافی ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 15 آذر، یکم جماعت الاول اور 6 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم جماعت الاول سن 469 ہجری قمری کو ایرانی شاعر و ادیب شرف الدین خالد فینی کاشانی پیدا ہوئے۔ وہ ایران کے وسطی شہر کاشان کے رہنے والے تھے اور کچھ عرصے تک سلجوقی دربار میں وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ فینی کاشانی کو عظیم دانشور اور سلجوقی دربار کے وزیر اعظم خواجہ نظام الملک سے عقیدت اور انسیت تھی۔ وہ نظام الملک کے قتل کے بعد اپنا کام چھوڑ کر بصرہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے علمی تحقیق انجام دی اور بہت سے شاعروں اور ادیبوں سے تبادلہ خیال کیا۔ فینی کاشانی نے سلجوقی دربار میں وزارت کے زمانے میں اپنی زندگی سے متعلق ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب فارسی نثر کا شاہکار شمار ہوتی ہے۔ چھ دسمبر سن 1778 عیسوی کو مشہور ماہر طبیعیات اور کیمیا داں جوزف گے لوساک پیدا ہوئے۔ اس فرانسیسی دانشور کی تحقیقات و ایجادات بہت زیادہ ہیں، مگر ان کا اہم ترین سائنسی کارنامہ گیسوں کے پھیلاؤ کا فارمولا ہے، جو اپنے ایک ساتھی چارلز کے تعاون سے انہوں نے وضع کیا۔ یہ فارمولا چارلز گے لوساک فارمولے کے نام سے مشہور ہوا۔ جوزف گے لوساک کا سن 1850 میں انتقال ہو گیا۔ چھ دسمبر سن 1823 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق میکس مولر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 77 سال کی عمر پائی۔ میکس مولر نے سنسکرت زبان، ہندوازم اور آریائی لوگوں کی مہاجرت کے بارے میں وسیع تحقیقات انجام دیں۔ میکس مولر نے ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں کا جرمن اور انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ آریائی لوگ شریف، خوش خلق، پرامن، منظم، محنت کش اور باصلاحیت ہوتے ہیں۔ پندرہ آذر سن 1357 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی کے بانی ڈاکٹر عیسیٰ صدیق کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر عیسیٰ صدیق سن 1273 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے اور مدرسے دار الفنون تہران سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ 17 سال کی عمر میں فرانس چلے گئے اور ریاضی میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ ایران آ کر وزارت ثقافت میں کام کرنے لگے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سن 1309 ہجری شمسی میں امریکہ چلے گئے۔ فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایران واپس آ گئے اور انہیں تہران یونیورسٹی کے قیام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تہران یونیورسٹی کے قیام کے بعد وہ سن 1319 ہجری شمسی تک اس کے چانسلر رہے۔ تبریز یونیورسٹی اور تقریباً 2000 اسکولوں کا قیام ان کا اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ پندرہ آذر سن 1359 ہجری شمسی کو
ایرانی فضائیہ کے بہترین پائلٹ احمد کشوری شہید ہوئے۔ وہ سن 1332 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے کئی سال پہلے حکومت مخالف سرگرمیاں شروع کر دی تھیں اور بختیار کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حکومت کے خلاف بغاوت کر کے پہلوی حکومت کا تختہ الٹنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ شہید احمد کشوری نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کردستان کے علاقے کو شرپسند عناصر سے پاک کرنے کے لیے کوششیں انجام دیں۔ آخرکار 15 آذر سن 1359 ہجری شمسی کو ایک کامیاب مہم سے واپسی پر ان کے ہیلی کاپٹر پر عراقی ایجنٹوں نے حملہ کیا۔ ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ پندرہ آذر سن 1369 ہجری شمسی کو ایرانی روایتی موسیقی کے ایک استاد منوچہر جہاں بغلو کا 62 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ایران کے اہم اساتذہ سے فن موسیقی سیکھا اور تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے آسٹریا چلے گئے، جہاں سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ جہاں بغلو نے ایران واپس آ کر موسیقی کی تعلیم دینی شروع کی اور اس ضمن میں بہت سے کتابیں تحریر کیں، جن میں آموزش سنتور خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھ دسمبر سن 1992 عیسوی کو ہندوستان کی شمالی ریاست اتر پردیش میں واقع تاریخی بابری مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کر دیا۔ یہ مسجد مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے سن 1528 میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک پہاڑی چوٹی پر بننے والی یہ مسجد بابری مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ 300 سال کے بعد یعنی سن 1855 میں ایک انگریز افسر ایچ او نوبل نے سرکاری ریکارڈ میں جان بوجھ کر یہ غلط بات لکھ دی کہ بابری مسجد ایک مندر کے کھنڈر پر بنائی گئی ہے، جو بر صغیر ہند میں بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور تنازعات کا سبب بنی۔ سن 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو مکمل طور پر منہدم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان وسیع پیمانے پر فسادات ہوئے اور پورے ہندوستان میں ہزاروں افراد مارے گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.